الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد بن الرسول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك المسلم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا خبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمه وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وقدرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی موجود ہوں اور ان کو باقی رکھا جائے یہاں تک کہ خوب خون ریزی کر لی جائے. تم دنیا کے مال کو یا دنیا کے اسباب کو چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی زور آور اور بڑی حکمت والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی پہلے سے تو البتہ ضرور تم کو ایک بڑی سزا پہنچتی اس مال میں جو تم نے لیا. لیکن اب کیا ہے, اب حکم یہ ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو ملا اس کو کھاؤ, وہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو یعنی ان قیدیوں کو جو آپ کے قبضے میں کیا ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیر دیکھیں گے تو ایسی صورت میں تم کو جو تم سے مال لیا گیا ہے اس سے بھی بہتر عطا فرمائیں گے. یہ تو دنیا میں, اور آخرت میں تمہاری بخشش فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی بڑے ہی بخشنے والے بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. اور اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو سن لو, بس اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ دے چکے ہیں, لیکن کیا ہوا, فامکن منہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے بڑے ہی حکمت والے ہیں. پہلی اوپر کی جو دعایتیں ہیں ان دعایتوں کے متعلق اکثر باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی تھی, لیکن ضمناً پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ اصل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کی شریعت میں جہاد مشروع تھا, جیسے کہ خود موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی جہاد تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جہاد ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں درمیان میں بہت لمبا عرصہ ہو گیا, تقریباً 600 سال کا عرصہ ایسا ہو گیا جس میں کوئی نبی بھی نہیں آئے. تو نبی نہ آنے کی وجہ سے جو ہے جوں جوں نبوت سے زمانہ دور ہوتا جاتا ہے ویسے جہالت بھی اور عقائد کے اندر بھی تبدیلی ہر چیز میں آتی ہی رہتی ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ہے وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کفر شرک چھا چکا تھا اور کہیں بھی جو ہے توحید خالص موجود نہیں تھی, سوائے چند ایسے نفوس کے اور ایسے لوگوں کے جن کی دلوں میں جو ہے توحید تھی اور شرک سے بیزاری تھی. لیکن وہ ایسا ہے جیسا آٹے کے اندر نمک, بہت ہی قلیل مقدار میں. باقی تو سارے کے سارے جو ہے یا تو بالکل کافر تھے یا مشرک ہی تھے. اور یہ تو عقیدے کے اعتبار سے, لیکن اخلاق کے اعتبار سے بھی اتنی گراوٹ تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. مختصر یہ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ویسا مسئلہ تھا کہ جو قوی ہوتا تھا طاقتور ہوتا تھا وہ ضعیف کو جو ہے ہر طرح دبا کر ختم کر دیتا. اور عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی, کسی شمار ہی میں نہیں تھے, یوں کہنا چاہیے جانوروں کے درجے میں تھے, اسے بھی گئے گزرے تھے. چنانچہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے, کتنا بڑا ظلم تھا. تو یہ حال ہر ایک کا تھا. اسی طرح لڑائی عام تھی, عورتوں کے اندر وراثت کا کوئی حصہ نہیں تھا, شادی کے متعلق ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات تو اتنی گئی گزری تھی کہ اگر کسی کے کی دو کئی بیٹیاں ہو کئی بیویاں ہو اور وہ آدمی مر جائے تو اس کے جو سوتیلے بیٹے ہیں وہ خود اس کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے, یعنی جو سوتیلی ماں ہے اسی کو بیوی بنا لیتے تھے. تو اس طرح کے حالات تھے. ان حالات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا, مبعوث فرمایا. تو آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے, آپ نے شروع ہی سے پہلے توحید کی تعلیم دی چند سالوں تک, لیکن عام طور پر جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے تھے, خاص کر کے جو ہے مکہ مکرمہ کے جو قریش خاندان کے بھی اور دوسرے جتنے سردار تھے, کسی نے قبول نہیں کیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ہے بہت ضعیف قسم کے, کمزور قسم کے مسلمان تھے. حضرت صہیب رومی تھے, حضرت سلیمان فارسی تھے, اسی طرح اور جو ہے جو کمزور قسم کے لوگ تھے وہ ایمان لے آئے. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا, پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی دعوت دی تو عام طور پر جو ہے مالدار لوگ جو ہے اور خوشحال لوگ جو ہے وہ کبھی بھی دین کی طرف مائل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت جو ہے اور یہ خوبی غربا ہی کے اور فقرا ہی کے حصے میں رکھی تھی, چنانچہ ان کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور ان صحابہ کو جو ایمان لاتے تھے دنیا بھر کی تکلیف دی جاتی تھی, بے انتہا تکلیف دی جاتی تھی. تو ایک تو یہ کہ دعوت و تبلیغ کے کام سے روکا جاتا تھا, دوسرا جو ایمان قبول کرتا تھا اس پر اتنی زیادتی کرتے تھے کہ وہ اسلام سے ہٹ جائے اور گویا پرانے دین پر آ جائے, اور ان کو جب سمجھایا جاتا تھا تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ دھیرے دھیرے جب مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوئی, خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم لائے, اس وقت 40 افراد ہو گئے تھے. تو آپ نے جو ہمت کی اور آپ نے کہا کہ یہ کفار جو ہے یہ گویا حرم شریف کے اندر پہنچتے ہیں اور غلط طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں اللہ نے صحیح راستہ دتایا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں, ہم بھی جا کے نماز پڑھیں گے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمت کی اور اس کے بعد جو ہے حرم شریف کے اندر سب سے پہلے نماز بھی ہوئی. لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمان اتنی تعداد میں نہیں تھے کہ ان کفاروں کا مقابلہ کر سکے, اور انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ہدایت دی کہ تم ہجرت کر جاؤ. چنانچہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے, اور بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم ہوا, اور وہ بھی جب حکم ہوا جب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ بھائی نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہی کر دیں, جو رات شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا اسی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا. اب مدینہ منورہ جانے کے بعد جو ہے وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا, وہاں بھی انہوں نے جو ہے ان کو ختم کرنے کی اور اسلام کے بہت ہی ضعیف اور کمزور پودے کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکنے کی اور مٹانے کی کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی کہ اب تم ان کے ساتھ جہاد کرو اور قتال کرو. تو جہاد اور قتال کے اندر کسی کی جان لینا مقصود نہیں ہوتا ہے, خون ریزی مقصود نہیں ہوتی ہے. اصل مقصود تو یہ ہے تم تمہارے مذہب پر عمل کرو, لیکن ہمیں بھی ہمارے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی آزادی دے دو. یہ مطلب اتنا ہی ہے. لیکن چونکہ اس وقت کفر کا غلبہ تھا, کفر کی شان و شوکت تھی, اور وہ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو اسلام کو دبانے کی مٹانے کی فکر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اب تم قتال کرو. اور سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا وہ بدر کا, تو بدر کا معرکہ جو پیش آیا اس کے اندر ظاہری اعتبار سے کامیابی کی کوئی شکل ہی نہیں تھی. کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک تو 313 وہ بھی خالی ہاتھ ہو, اور یہ جو ہے 1000 کے تعداد اور پوری طور پر تیار ہو کر آئے تھے, ہر طرح کے سامان لے کر, ہتھیار لے کر جو ہے, اور جو ہے اپنی آزادی کے لیے جو ہے اور کھانے پینے کے سارے سامان لے کر آئے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا تھا, جیسے ہاتھی اور چھوٹا سا بچہ ایسا مقابلہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ حق کو حق ظاہر کرنا تھا, باطل کو باطل کر دکھلانا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی دی جس کا کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کے 70 آدمی تو قتل کر دیے گئے اور 70 پکڑے گئے, قید بنا لیے گئے. تو یہ 70 جو پکڑے گئے اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ نے جو ہے صحابہ نے مشورے میں یہی طے کیا کہ یہ چونکہ اپنے خاندان کے ہیں, اپنے رشتہ دار ہے, اور ان کے اوپر احسان کریں گے تو آئندہ یہ خود جو ہے مسلمان بھی ہو جائیں گے, کوئی بعید نہیں. بہت سے شریف لوگوں کی عادت ہے شرافت کی وجہ سے جو ہے جب ان کے ساتھ احسان کرو تو احسان مانتے ہیں, لیکن جو ہاں شریر ہوتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو تو آپ کے ساتھ اور زیادہ بدسلوکی کرے گا, یوں ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ علمین تھے. حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ ان دو کا مشورہ تو یہی تھا کہ نہیں, یہ سب کفر کے سردار ہیں, سرغنے ہیں, آج تک ہمیں ستایا ہے, اسلام کو دبایا ہے, لہذا آج موقع ملا ہے, آج ان کے سب کا صفایا کر دینا چاہیے. ان کا صفایا ہو جائے تو ہی پھر اسلام پھیلے گا, اور آئندہ جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. ان کی قوت, ان کی شان و شوکت سب ختم ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ بالکل برابر تھا. لیکن صدیق اکبر وہ رقیق القلب تھے تو ان کا مشورہ جو ہے یہی رہا کہ نہیں ٹھیک ہے, ابھی ہماری مالی حالت بھی کمزور ہے, ان سے فدیہ لے لیں گے اور احسان کریں گے, تو احسان کرنے کے بعد یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے, یہ مسلمان ہو جائیں گے آئندہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو ہمارا ہر اعتبار سے فائدہ ہی ہے. لیکن جبرائیل امین نے یہی بھی خبر دی تھی کہ اگر تم صلح ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو گے تو آئندہ سال تمہاری بھی جو ہے 70 آدمی شہید ہوں گے, تو یہ بڑی عجیب بات تھی. لیکن صحابہ کو یہ بھی تھا کہ شہادت کا مرتبہ کسی کو مل جائے یہ بھی کتنی بڑی بات ہے, تو صحابہ نے یہ اس طرح بھی نظر کی تھی. حالانکہ سب سے بڑی بات تو یہی تھی کہ کفر کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے, اور جس طرح بھی ان کے 70 مارے گئے یہ 70 ہاتھ میں آئے تھے ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم گویا تھا, اللہ تعالیٰ کی یہی رائے تھی جو حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد نے معاذ کی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان علی نبی, کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے یکون لہ اسرا, کہ ان کے پاس قیدی باقی رہیں, کب تک, حتی یدخن فی الارض, یہاں تک کہ خوب خون ریزی کی جائے, یعنی ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیا ہے, جب ان کا زور ٹوٹ جائے, ان کی شان و شوکت نہ رہے, روبداب نہ رہے, پھر کوئی حرج نہیں. یہ بات تھی. تریدون اراد الدنیا, صحابہ نے جو کہ مشورہ دیا تھا, بعض صحابہ ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ, اصل میں یہاں دو باتیں ہیں, صحابہ نے دونوں طرف دیکھا, دو پہلو کو دیکھا, ایک تو یہ کہ ان کو چھوڑ دیں گے تو احسان کی وجہ سے اسلام لے آئیں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہے, دینی فائدہ ہے, دوسرا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ فدیہ لے کر ہم چھوڑ دیں گے تو ابھی مال کی ہمیں ضرورت بھی ہے. تو ایک طرف دنیا بھی تھی, ایک طرف دین بھی تھا. لیکن بات یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان چونکہ بڑی ہی اونچی تھی, تو ان کی اتنی شان اعلیٰ کی وجہ سے ان کے لیے ایسے کام کہ جس میں دونوں غرض بھی ہو, دین بھی ہو, دنیا ہو, یہ مناسب نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطاف فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا, کہ تم دنیا کے اسباب کو, مال کو چاہتے ہو, واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ تو آخرت کو چاہتے ہیں, یہ دین پھیل جائے, دین اسلام مضبوط ہو جائے, اور ظاہر بات ہے کہ دین جبھی مضبوط ہوگا جب ان کی شان و شوکت کو ختم کر دی جائے, اور دین جتنا بھی پھیلے گا اس پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے ان سب کو آخرت میں اس کا ثواب تم کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں تمہاری آخرت بنانے کو, اور تم جو ہے دنیا کے اسباب کو چاہتے ہو, واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی طاقتور ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آئندہ بھی تم کو دوسری فتوحات کے ذریعے مال کو دیں گے, اور حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت کی وجہ سے جیسا مناسب ہوتا ہے اسی کے مطابق عطا فرماتے ہیں. یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں خطاب جو ہے اور عطاب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. تریدون عرض الدنیا, تریدون جمع کا صیغہ ہے, یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کے اوپر عطاب ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عطاب نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ بات پہلے سے لکھی لوح محفوظ میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, ایسی صورت میں تم کو بڑا عذاب جو ہے جو مال تم نے لیا فدیے کے طور پر اس کی وجہ سے بڑا عذاب تم کو پکڑ لیتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب دکھلایا بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی, اور جب آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے جو ہے اشک جاری ہو گئے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ دیکھو کہ عذاب اس درخت کے قریب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی دیا, اگر جو ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ایسی صورت میں عذاب تم سب پر آ جاتا. اب وہ کیا بات لکھی ہوئی تھی, تو مفسرین نے اس کے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ صحابہ کرام نے جو اس مسئلے کے اندر مشورہ دیا, دونوں قسم کے صحابہ نے اجتہاد کیا, حضرت عمر فاروق کا بھی اجتہاد تھا اور دوسرے صحابہ کا بھی اجتہاد تھا, لیکن اجتہاد کے اندر غلطی ہو گئی. تو اجتہاد کے اندر جب بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں مجتہد کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے, بلکہ دو شکلیں ہوتی ہے. اگر اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے, دو ثواب ملتے ہیں, ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک صحیح صورت نکلنے کی وجہ سے. اور اگر اجتہاد کے اندر غلطی ہو جائے تو بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے اجتہاد کرنے کا. تو ایک تو بات بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات لکھ رکھی تھی, اس لیے بعضوں نے یہ بھی بات کہی کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اسی صورت میں وعدہ کر رکھا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہوں گے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا, اس لیے بھی پکڑ نہیں کی گئی. اور بھی بہت ساری ایک نہیں کئی ساری باتیں لکھی ہے, میرا اتنی بات ضرور ہے. یا اسی طرح یہ کہ اصحاب بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بھی ہے کہ بدریو اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ کام لیا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسے خوش ہو گئے ہیں, اب تم جو بھی کرو تمہاری گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی, اس لیے بھی پکڑ نہیں ہوئی. خیر جو بھی ہو آگے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ سے بھی اس تفسیر کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب مال غنیمت جو تم نے جمع کیا تھا اس مال غنیمت کو کھاؤ پیو. صحابہ ڈر گئے کہ ہم نے جو ہے بغیر اجازت کے حاصل کیا تو گویا یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حلالاً بالکل پاک ہے. پھر بھی ان کے دل میں شک رہا کہ ہم نے جس وقت حاصل کیا تھا اس وقت تو اجازت نہیں تھی, اس وقت تو ہمیں کوئی حکم نہیں تھا کہ مال لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا طیباً بالکل پاک ہے, اب اس کے اندر کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے. واتقوا اللہ لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. اس میں سارے صحابہ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو حکم ہے کہ جب بھی مال غنیمت ہو تو مال غنیمت کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی خیانت کرو گے تو ایسی صورت میں پکڑ ہوگی آخرت میں. چنانچہ چوسے پارے کے اندر آیا تھا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جو بھی مال غنیمت میں سے چاہے ذرا سی چیز لے گا چھوٹی سی چیز بھی لے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے مطابق جہنم کی آگ ہوگی. اگر چھوٹی ہوگی تو چھوٹا انگارہ ہوگا, بڑی چیز چھپائی ہوگی تو بڑا انگارہ ہوگا. تو اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ مال غنیمت میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت جو ہے اللہ کی ملک میں ہوتا ہے. اسی طرح جو وقف کا مال ہوتا ہے, یاد آ گیا ذکر کر دیتا ہوں, وقف کا مال بھی جو ہے جو وقف کرتا ہے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے. اب جو لوگ عام طور پر متولی ہوتے ہیں یا ناظم ہوتے ہیں جو مسجد چلانے والے ہوتے ہیں, اب مسجد کے جو مال دیا ہے چاہے وہ زمین جائیداد کی شکل میں ہو یا نقد کی شکل میں ہو وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے. اگر اس کے اندر جو ہے کوئی خیانت کریں گے کوئی غمن کریں گے تو آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا, اور یہ آسان مسئلہ نہیں ہے, بڑا ہی مشکل اور مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی آیت کے اندر خاص طور سے تذکرہ اس کا ہے, انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے آئندہ ہفتے, لیکن ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان میں سے بعض قیدیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان تھے اور ہم تو آنا بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ جو ہے زبردستی ہمیں پکڑ کے لائے اس لیے ہم شریک ہو گئے. تو اب تو ہم دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہے کہ سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے مسلمان تھے لیکن مجبوراً آ گئے. جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے یہ کوئی جماعت ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ دو پارٹی جب ہو جاتی ہے تو کچھ مخالف کچھ موافق ہوتے ہیں, تو کچھ مخالف وہ بھی ہوتے ہیں کہ زبردستی ان کو شریک کر لیا جاتا ہے اور وہ شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ان کے متعلق کیا ہے, یعنی اگر پہلے سے مسلمان ہے تو ظاہر بات ہے ان سے فدیہ لینا نہیں چاہیے, یوں ان سے ایسے آزاد کر دینا چاہیے جیسے جو, اور اگر وہ سچے دل سے مسلمان نہیں تھے تو فدیہ لینا چاہیے. تو اسی سلسلے میں آگے والی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ دیکھو اس وقت جو ہے تم سے مال لیا جائے گا. کیوں؟ حکم ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے باطن پر نہیں. کسی کے دل میں کیا ہے سب کو تھوڑی معلوم, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا بھی سکتے تھے کہ فلاں سچا مومن ہے فلاں کا قول غلط ہے, تو ایسی صورت میں رسوائی بھی ہوتی. تو ایسے بھی جہاد کے اندر وہ آئے تھے, ایک تو یہ کہ ہار گئے, دوسرا یہ کہ اب قیدی بن گئے ہیں, اور اب اگر یہ بھی ظاہر کیا جائے کہ یہ جھوٹا ہے تو اور تکلیف ہوگی. تو یہ مسلمان اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ خود بھی ارحم الراحمین ہیں, اور پھر رحمت للعالمین کے گروہ میں یہ لوگ ہیں تو ان کو کیوں رسوا کیا جائے, ان کو رسوا نہیں کیا جائے گا. اس نے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو سنو ابھی اس وقت تم سے جو فدیہ لیا جاتا ہے بہت ہی قلیل مقدار میں لیا جائے گا اور لیا جائے گا, لیکن اب سن لو تم اگر سچے دل سے مسلمان چاہے پہلے سے ہو یا اب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ جو لیتے ہیں ان سے زیادہ تم کو عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے, یہ تو دنیا میں, اور آخرت میں کیا ہوگا, آخرت تمہاری مغفرت ہوگی. تو آئندہ آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے, اور جو ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ چنانچہ صحابہ نے خود اس کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا کہ فدیے میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا, بلکہ بعد نے یہاں تک یہ جملے کیے کہ کاش کہ فدیے میں ہم سے زیادہ لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا تھا تو اسے ہمیں بہت زیادہ ملتا. یوں انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے کسی کو بے ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. باقی یہ کہ آئندہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم ہے, تو سورہ محمد میں 26 پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ حکم ہے کہ اگر قیدی آ جائے تو قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو چار قسم کے معاملے ہیں. ایک تو قتل کرنے کا حکم بھی ہے, غلام بنانے کا بھی حکم ہے, مال لے کر فدیہ دینے کا بھی حکم ہے, اور بغیر مال لیے احسان کر کے ویسے ہی آزاد کرنے کا بھی حکم ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے وہ بھی بیان کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی فہم عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں.